إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے دروس میں قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی 10 وصیتیں، 10 تاکید کی ہوئی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں پچھلے ہفتے 5ویں چیز ہم نے دیکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے قتل مت کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم سمجھو۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں جس میں جاندار کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جس میں اللہ کی طرف سے اسلام کی اجازت ہو کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جاندار ہو، جانور ہو۔ جان کی قیمت اسلام میں کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو کوئی شخص کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو، اگر ان دونوں جرموں کے بغیر اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اس کے بالعکس اگر کوئی انسان کسی کی جان بچاتا ہے، ومن احیاها، کسی کی جان بچائے، کسی کو زندگی کا موقع دے، تو یہ ایسا ہے فکأنما احیا الناس جميعا، یہ ایسا ہے جیسے اس انسان نے ساری انسانیت کو موت سے بچا لیا، ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ساری انسانیت کی جان بچانا، اور ایک انسان کو نہ قتل کرنا یہ اتنا برا ہے، ایسا ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالنا۔ اس لیے کہ ایک انسان جب کسی کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو جان چاہے ایک ہو یا دو ہو، جان تو جان ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کا حق ہے کہ وہ کسی کو موت دے یا کسی کی زندگی ختم کرنے کے لیے حکم دے۔ جان اللہ نے ڈالی ہے، لہذا کسی کو قتل کرنا، کسی کو موت دینا یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کسی کو قتل کرنے کی حرکت کرتا ہے تو اس کی یہ نیت تو ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں، تو اس نے اللہ والا کام اور اللہ نے جس کو منع کیا تھا اس نے اس کام کا ارتکاب کیا جو اس کے لیے حرام تھا، تو جان کا احترام اس نے توڑ دیا۔ تو ایک جان ہو یا دو ہو، جسے کوئی آدمی کہے بھائی گالی تو دے دی، ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ کسی انسان نے مثلاً کوئی آدمی ہے ماں باپ کو اولاد مثال کے طور پر اگر گالی دے، کوئی آدمی بڑا آ کے کان پکڑے اس کا کہے انہیں دو گالیاں دی، دو نہیں دی ایک دی، تو کیا دو کی بجائے ایک دینے سے، دس کی بجائے پانچ دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ امی کہیں گے گالی تو دی نا. لہذا اسی اعتبار سے جان کا جو معاملہ ہے، چاہے سو جانوں کو قتل کرے یا چار کو یا تین کو یا ایک کو، اس نے قتل تو کیا، اس جرم کا ارتکاب کیا جو اللہ نے حرام کیا تھا. لہذا ایک انسان کا ایک انسان کو قتل کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو مار ڈالنا، اور اس کے بالعکس ایک انسان اگر کسی کی جان بچاتا ہے تو یہ اتنا ہی قیمتی ہے، اتنا اعلیٰ ترین کام ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو موت سے بچا دیا، پوری انسانیت کو جینے کا موقع دیا، سب کی جان بچائی. لہذا اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں کی جان بچائی جائے انہیں قتل کرنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ جان محترم ہے. الا یہ کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہوں قتل کیا جائے، تو وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا ہے. یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. ایسی گواہی دینے والا کوئی بھی مسلمان، اس کا خون بہانا، اس کی جان لینا، اس کو قتل کرنا کسی بھی حال میں حلال نہیں ہے. الا باحدى ثلاث، ہاں مگر تین صورتوں ہی میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. کیا ہے وہ؟ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کسی نے کسی کو قتل کیا، حکومتی سطح پر اس کے قتل کا قصاص لیا جائے گا اور قانون کی روشنی میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے طور پر اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا. النفس بالنفس. والطیب الزانی، والطیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا، شادی شدہ آدمی ہے، نکاح والا آدمی ہے، اس کے پاس اس کی بیوی موجود ہے جس سے اپنی شہوت کی تسکین وہ کر سکے، لیکن وہ بیوی کو چھوڑ کر ایسی جگہ اپنی شہوت پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں، تو اس کے لیے رکاوٹ کیا تھی؟ تو اس نے اپنی شہوت کی تسکین ایسے طریقے سے کی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا کیا رکھی ہے؟ موت، اس کو سنسار کیا جائے گا. کوئی آدمی کا اتنا سا کام، اس کے اوپر اتنی بڑی سزا، تو سوال یہ ہے کہ اتنا سا اور اتنا بڑا طے کون کرے گا؟ گناہ کی سنگینی طے کون کرے گا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جینے کے لیے قوانین دیے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو قوانین ہم کو دیے ہیں جینے کے، اس کے اعتبار سے زنا سنگین جرم ہے. اگر شادی شدہ آدمی نہیں ہے، جوان ہے، شہوت کے غلبے میں آ کر اس نے زنا کیا، تو ایسے انسان کے لیے سزا کوڑے برسانا ہے. لیکن ایک آدمی اگر شادی شدہ ہے اور پھر بھی وہ زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مار کے موت دی جائے گی. تو یہ دوسری سزا ہے، دوسری چیز. اور نمبر تین، والمارق من الدین التارق للجمع. المارق من الدین، دین سے نکل جانے والا، دین سے خارج ہو جانے والا، دین اسلام کو چھوڑ دینے والا، اور التارق للجمع، مسلمانوں کی جماعت سے کٹ کے الگ ہونے والا. یہ دونوں ساتھ میں ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو دین سے نکلے گا مسلمانوں کی جماعت سے بھی نکلے گا، یعنی کہ یہ جو ہے شرط اس کے لیے ہو کہ جماعت سے اگر الگ نہیں ہوتا ہے تو پھر دین بھی چھوڑے تو چلے گا، نہیں، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو آدمی دین چھوڑ دے گا وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا. تو ایسا آدمی، یہ تین جرم ہیں، ان تینوں جرائم کے نتیجے میں اسلام میں سزائے موت رکھی گئی ہے. نمبر ایک قتل کے بدلے قتل، قصاص جس کو آپ کہتے ہیں، اور شادی شدہ زانی، اور نمبر تین مرتد. تو ان تینوں جرائم کے لیے اسلام میں قتل کی سزا ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی تمہارے اسلام کا قانون بڑا سنگین ہے، ٹھیک ہے ہمارا یہ قانون ہے، پسند آیا ٹھیک، نہیں پسند آیا تمہاری مرضی، لیکن اسلام کا یہ قانون ہے. اور ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، کچھ چیزیں وہاں پر سنگین ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہاں پر ہلکی ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی کسی ملک میں جاتا ہے اس قانون کے خلاف بات کرے، بولیں گے اس کو بھی لو اندر، کیوں ہمارا قانون ایسا ہے. اور ملک اپنے اپنے قانون بناتے ہیں، ہم اپنا قانون نہیں بناتے ہیں. ہم کو اللہ رب العالمین نے جو قانون دیا ہے وہ اسلامی حکومت میں قانون چلے گا. اب کوئی آدمی کہے کہ ہم کو یہ قانون پسند نہیں، ٹھیک ہے کسی اور ملک میں جاؤ، تمہاری مرضی بھائی، دنیا وسیع ہے، تم کو نہیں پسند ہے تم کسی اور ملک میں جاؤ، وہاں آ کے تو قانون نافذ نہیں ہوگا تم پر. لیکن تم کیا یہ کرو گے کہ اس ملک میں رہو گے اور بولے گے قانون چینج کرو، کل کو دوسرا آئے گا بولے گا قانون دوسرا چینج کرو. آج ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی قانون بڑا سخت ہے کہ زانی کو، شادی شدہ زانی کو قتل کی سزا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اگر بات مان لیں، فرض کیجئے کل کو دوسرا آدمی آئے گا کہے گا نہیں شادی شدہ کو بھی موت ہونا چاہیے، غیر شادی شدہ کو بھی موت ہونا چاہیے، کل کو کوئی ایسی بھی رائے آ سکتی ہے، آپ کی مانے اس کی مانے کس کے باپ کی مانے بتائیے. آج مسلمانوں میں سے خود بعض لوگ اسلامی قوانین کے بارے میں، اسلامی احکام کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا قانون ہے اسلام کا، یہ کفر ہے، اللہ کی شریعت کے تعلق سے اعتراض کفر ہے. بھئی ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم چپ رہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کا قانون غلط ہے. اور دیکھیے جیسے کئی قوانین جو ہمارے ملک میں ہلکے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں، اس کے نتیجے میں جو زنا کے کیسز ہوئے بچوں کے ساتھ میں، بچیوں کے ساتھ میں، آپ بتائیے اب بنائیے قانون اس کے لیے. اب لوگ غصے میں آ رہے ہیں کہ اسکول کے بچے کے ساتھ کسی نے زنا کیا، یعنی اس کے ساتھ غلط حرکت کی، اس کے لیے سزا ہونا چاہیے. کسی بچی کالج کی ہے، اس کے ساتھ میں ایسا ہوا، کسی رشتہ دار کے ساتھ جو ہے گھر میں اس طرح سے ظلم ہوا، اب کیا کریں گے آپ؟ اب سخت قانون نہیں لائیں گے؟ اب لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت قانون لانا چاہیے. کوئی کہتا سولی دے دو اس کو، کوئی کہتا شوٹ کر دو اس کو، کوئی کہتا ہے اس کو مار ڈالو. ہر آدمی اب جب جرم بڑھ جاتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی سزا سخت ہونا چاہیے تاکہ رکیں. لہذا اسلام نے جب پہلے سے سخت سزا دیا، آپ کو نہیں سمجھے، اب سمجھ میں آ رہا ہے. لہذا قانون حقیقی طور پر اللہ کا ہے، اور قانون دینے کا اختیار اللہ کو ہے. لہذا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس میں یہاں وہاں کا قانون نافذ نہیں ہوگا، چلو بھائی تمہیں قانون دو تم ایک دو، نہیں. فیصلہ کا اختیار ان الحکم الا للہ، فیصلہ دینے کا اختیار اللہ کو ہے. ہاں نئے مسائل جو آتے ہیں اس میں ایک قاضی، ایک مفتی، ایک عالم اجتہاد کرے گا، لیکن وہ کن مسائل میں ہے؟ جو ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں نص موجود نہیں ہے، نئے مسائل ہیں، ایسا ہوا تو کیا کرنا؟ اب قرآن و سنت میں صاف جواب اس کا نہیں ہے، غور و فکر کر کے نکالنا پڑے گا. لیکن جو قوانین اور جو احکام اللہ کے صراحتاً موجود ہیں، آدمی ان کو بدل کر ان میں نرمی لانا یا ان کے سلسلے میں تبدیلی کرنا، کسی حاکم کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے. یہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو لینا ہے. سمعنا و اطعنا، جو اللہ نے دیا ہم کو سنا ہم نے اور اس کو مانا ہم نے. لہذا کبھی بھی یاد رکھیں اللہ کی احکام جو قرآن میں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں، کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہماری سمجھ میں اگر نہ آئے، ٹھیک ہے بھائی نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن اعتراض انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اعتراض انسان کو اسلام سے نکالتا ہے. تو یہاں پر یہ تین باتیں بتلائی گئیں، جان کے بدلے جان، قتل کے بدلے قتل، اور اسی طرح سے زناکار شادی شدہ ہے، الطیب کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ ہے، الزانی زنا کرنے والا، اور تین والمارق من الدین دین میں سے باہر نکل جانے والا، اور التارق للجماعۃ جماعت چھوڑنے والا، مسلمانوں کی اجتماعیت کو چھوڑ کے الگ ہونے والا، دین چھوڑ دینے والا۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ اب جو آج دنیا میں ہوا ہے کہ بھائی ہم آزاد ہیں، ہم چاہے تو اسلام مانیں، ہم چاہے تو کچھ بھی اور مانیں، اسلام کی سزا ہے اس آدمی کے لیے جو اسلام چھوڑتا ہے، قبول کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرو۔ ایک آدمی اگر کسی ملک میں جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہاں کے قوانین کو میں نہیں مانتا، یہ قانون مانتا، یہ نہیں مانتا، نہیں، آپ انٹری کیے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب آپ کی چوائس ختم ہو گئی۔ کوئی آدمی، مثال کے طور پر ایک سادہ مثال دیتا ہوں، فریڈم، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈرگز استعمال کریں، پیسہ کس کا؟ اس کا اپنا، اور نشہ اس کو آیا، اور ڈرگز استعمال کرنے کے بعد عموماً آدمی پڑا رہتا ہے، انجیکشن لگایا وہیں پڑا ہوا ہے، کب ہوش آئے گا معلوم نہیں، آسمان کی سیر کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہے، جب نشہ اترے گا اس کا صحیح ہو گیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کے پیسے چھینے، اپنے پیسے، اپنا گھر، اپنی ڈرگز لگایا، اپنے ہاتھ سے انجیکشن لگایا، کسی اور کو بھی دکھ نہیں دیا اس نے، اس کے لیے امریکہ میں اگر معلوم ہو جائے اس کے پاس ڈرگز ہے، کسی بھی ملک میں عموماً پولیس آئے گی، پکڑ کے لے جائے گی، معلوم نہیں کیسی سزا اس کو دے گی۔ کیوں بھائی؟ اب آزادی کہاں گئی؟ نہ میں کسی کو بیچ رہا ہوں، نہ میں نے کسی سے چوری کی، نہ میں کچھ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ کیوں؟ نہیں، ہمارے ملک کا قانون ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک آدمی پل پہ جاتا ہے، کھڑا ہو کے بولتا میں جان دینا چاہتا ہوں، اور واٹس ایپ پہ بھیجا ہے اور فیس بک پہ ڈال رہا لائیو، پولیس آئے گی اس کو پکڑ کے لے جائے گی، میری جان ہے بھائی، میں میری جان دینا چاہتا، تو نہیں، پولیس پکڑ کے لے جاتی، یہ جرم ہے۔ کیوں؟ تیرا جان دینا لوگوں میں یہ چیز پیدا کرے گا، تیرا ڈرگز استعمال کرنا بھی لوگوں میں ڈرگز سماج کو بگاڑے گا۔ یہ تو ہمارے یہاں پر بھی، ایک آدمی اسلام چھوڑتا ہے، وہ مسلمانوں کے اندر وہ اسلام کے خلاف دعوت ہے، وہ مسلمانوں کی دینداری میں چھید پیدا کرنا ہے، تو اس کی سزا اسلام نے رکھی ہے۔ لہذا آنے سے پہلے دیکھو، نہیں آنا مت آؤ، لا اکراہ فی الدین، آ گئے ماننا پڑے گا۔ جیسے ملکوں کے قوانین ہیں، بھائی تم ہمارے ملک میں انٹری کرنا چاہتے، تمہاری مرضی، نہیں آنا مت آؤ زندگی بھر، کون بولا تم کو امریکہ میں آؤ، کون بولا تم کو سعودی میں آؤ، نہیں آنا ہے مت آؤ، آؤ گے تمہارے بیگ میں ایسا کچھ نکلے گا، ہم تم کو سیدھا جیل میں ڈالیں گے، تم نہیں بول سکتے واپس ہمارے ملک کو جانے دو، تم نے انٹری کی، یہاں کا قانون تمہارے اوپر نافذ ہوگا، لاگو ہوگا۔ یہ سبھی ہی مانتے ہیں، پھر اسلام کے بارے میں اعتراض کیوں؟ تم نے انٹری کی، اسلام تم پر لاگو ہے۔ کوئی آدمی کہے میری چوائس تھوڑی تھی، تو ٹھیک ہے، تم اس ملک میں آئے، پیدا اس ملک میں ہوئے، تمہاری چوائس نہیں تھی، ہم کو کیا کرنا ہے، تم یہاں ہے، تم کو ماننا پڑے گا۔ کوئی ملک بول سکتا ہے، کوئی آدمی امریکہ میں جیتا ہے، کوئی آدمی انگلینڈ میں، فرانس میں جیتا ہے، اس ملک میں پیدا ہوا میں، میرے سے پوچھ کے تھوڑی یہاں پہ پیدا ہوئے، مجھ کو یہاں پہ پیدا کیے، مجھ سے پوچھ کے نہیں کیے، تو یہاں کا قانون میرے اوپر کہاں سے نافذ ہو گیا، میری نیشنلٹی مجھ کو دوسری چاہیے، تو گورنمنٹ کیا بولے گی؟ بھائی صاحب آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کی نیشنلٹی یہاں کی ہوگی، آپ کو گرین کارڈ امریکہ کا ملے گا نہیں، آپ کہاں کے ہیں؟ انڈونیشیا کے ہیں، آپ نہیں دیں گے، وہ لوگ کیوں دیں گے؟ پوری دنیا ہماری میں، دنیا میں ہوا، اس کو کسی بھی ملک کا چوائس ہونا چاہیے، نہیں، میری اپنی مرضی نہیں تھی کہاں پیدا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ کوئی ملک بولے گا، بولے میرے کو بہت اچھا لگتا امریکہ، مجھ کو امریکہ کا چاہیے، دے گا امریکہ؟ پیار کی خط لکھا اگر تو دے گا؟ نہیں، تم جہاں پیدا ہوئے وہیں کی نیشنلٹی تمہاری ہے، برتھ سرٹیفکیٹ پہ وہی لکھا ہوا ہے، اب میں چھوٹا تھا، ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، تمہارا پرابلم ہے۔ تو اب اس میں اگر ترمیم کر سکتے ہیں تو بتائیے، پھر اسلام میں سوچیں گے ہم، لیکن اسلام میں ترمیم نہیں ہوگی، آپ نہ یہ کرو گے نہ ہم وہ کریں گے، تو آپ اس میں تو کرو پہلے, آپ لوگوں کو چوائس دو کسی اور ملک کی نیشنلٹی لینے کا, دو آپ دے سکتے نہیں. کوئی آدمی آپ کے دوسرے ملک کا آتا ہے اور تھوڑے دن کے لیے آپ کے ملک میں رکتا ہے, واپس جانا اس کو ہے, اس کے ملک کے قانون اس کو نافذ کرنے دو اپنے اوپر, آپ کے ملک کا نہیں. بولو دیں گے موقع؟ میں اس ملک کا نہیں ہوں, ٹیمپرری آیا تو میرے لیے تمہارا قانون نہیں چلے گا. اور یہ نہیں, جب تک ہے یہاں کا قانون چلے گا, جو غلطی یہاں کے قانون سے ہوگی سزا تم کو دیں گے. تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا بھائی, پھر اسلام ظالم کیوں؟ سمجھ آ رہی بات؟ اسلام کیوں ظالم؟ اسلام کا ایسا ہے, تم آئے ہمارے ملک میں رہے, زنا کیے, شادی شدہ ہے, قتل. باہر کرتے ہم تھوڑی تمہارے گھر پہ پیچھے آتے تمہارے, تم انگلینڈ میں, امریکہ میں, کہیں بھی تمہاری مرضی, تم کہیں بھی جاؤ, یہاں کرو گے سزا ملے گی. کیوں؟ ہمارا یہ معاشرہ ہے, یہاں یہ جرم ہے, ہم نہیں چاہتے ہمارا معاشرہ بگڑے. اتنی ڈینجر سزا ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک وہ جرم بھی اتنا ڈینجر ہے, ہمارے نزدیک وہ جرم بھی اتنا سنگین ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, بستی کا گنڈا ہے, پولیس اس کے لیے اتنا زیادہ سیریس نہیں ہوگی. کیوں؟ گنڈا ہے یہ, بستی میں جھگڑے تضاد کرتا ہے, بندوق بھی ملی اس کے پاس, تو بھی اتنا سیریس نہیں کیونکہ گنڈا ہے یہ لوکل ہے, نیشنل ہے. لیکن اگر کسی کے بارے میں ان کو معلوم پڑ جائے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, اس کے لیے قانون الگ ہے. حالانکہ جرم ایک ہی ہے, یہ بھی جان لے گا, وہ بھی جان لے گا, یہ بھی جھگڑا کرے گا, وہ بھی جھگڑا کرے گا, یہ بھی فساد, وہ بھی فساد, لیکن ان کے نزدیک ٹیررزم اور گنڈا گردی, وینڈلزم, یہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اینٹی نیشنل ان کے نزدیک الگ ہے, ہر ایک کے نزدیک الگ ہے, عام جرم کے مقابلے میں. ایک آدمی اینٹی نیشنل ہے, وہ بڑا ہے, اور ایک آدمی کچھ گناہ کر رہا ہے وہ الگ ہے. کتنا ٹھیک ہے بھائی, اتنا ڈینجر نہیں ہے. اینٹی نیشنل فورن پولیس اس کو ایک دم الگ قانون, سب اس کو اندر چھٹی گیا, کام سے وہ بھی گیا, جتنے جڑے تھے وہ بھی گئے, سب گئے کام سے گئے. تو کیوں یہ فرق کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے نزدیک ملک کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے وہ زیادہ سنگین ہے. ملک میں رہ کر کوئی کام غلط کرتا ہے وہ اتنا سنگین نہیں ہے. اے اسلام میں اسی طرح ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے, چوری کرے, یہ کرے, فلاں کرے, ٹھیک ہے وہ گناہ ہے, اس کی سزا ہے. اسلام ہی کے خلاف آدمی کھڑا ہو جائے مسلمان رہ کر, اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے, یہ سیریس معاملہ ہے. یہ اسٹیٹ کے خلاف, یہ نیشن کے خلاف بولنے سے بھی بڑا ہے. اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے نیشن کئی ہو سکتے بھائی, ملک کئی ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام سب کے اوپر بڑا ہے. عرب ہے, فلاں ملک ہے, مصر ہے, اور نہ جانے کتنے ملک ہیں. ان سب ملکوں کے اپنے اپنے علاقے ہیں بھائی, وہاں پر اپنے اپنے حاکم ان کے, ان سب کے اوپر اسلام ہے, وہ تابع اسلام کے. تو اسلام ہی کو بول دیں تو ان سے بھی بڑے کو بول دیا ہے, ظاہر بات ہے اسلامی سزا ہے. ہاں لیکن وہ آدمی باہر ملک کے ہے کہیں, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لمبی تفصیل اس کی ہے. لیکن اسلامی حکومت میں اسلامی قوانین چلے گی, یہ باربیرک نہیں ہے, یہ ظالمانہ نہیں ہے. آپ اگر دوسرے ملکوں کے قوانین دیکھیں گے آپ کو سب سمجھ میں آئے گا کہ وہاں بھی کہیں سختیاں ہیں, وہاں بھی معاملات میں سختیاں ہیں. اور اس طرح کے مجرموں کو جب پکڑا گیا امریکہ میں گوانتانامو بے یا جو بھی اس طرح سے علاقے وہاں پہ بنا کے رکھے ہیں, لوگوں نے سزائیں دی, انہوں نے بری بری سزائیں دی. کیوں؟ یہ جرم نہیں ہے, نیوز میں وہ لیک ہوا پورا, اور بہت اس کو دنیا بھر میں سب لوگوں نے دیکھا. اب بتائیے یہ کیا ہے, یہ غلط نہیں ہے. ان کو کیا سزا دی گئی؟ کچھ بھی نہیں, کوئی سخت سزا ان کے لیے دی گئی نہیں. تو اسلام کو بدنام کرنا, اور دنیا میں جو لوگ دوسرے ہیں جنہوں نے جرم اس طرح کے کیے ہیں عالمی سطح پر, ان کے بارے میں لیپا پوتی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, اگر وہ انسانیت کے خلاف جرم کرتا ہے, لوگوں کی جان اور ان کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ مسلمان کے لیے ایک قانون بنائیں اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے ڈھیلا قانون بنائیں, ایسا صحیح نہیں ہے, نہ الٹا صحیح ہے. تو تو یہ جو معاملات ہیں یہ حدیث میں تینوں باتیں ہم کو بیان کی گئی ہیں، جان کے بدلے جان، اور شادی شدہ زناکار، اور اسی طرح سے اسلام چھوڑنا. یہ تین گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کی سزا ہے، اور یہ کب تک ہے؟ قیامت تک. یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس میں تفاصیل ہیں جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اجمالی طور پر تین گناہ ہیں ایسے جن کی سزا قتل اسلام میں ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی. لیکن اگر اب کوئی آدمی سے سمجھے کہ بھائی اسلام چھوڑ دیا تو قتل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم تو من باب اولا قتل کے لائق ہوں گے. ایک آدمی اسلام چھوڑ رہا ہے تب اس کو قتل کر رہے ہیں، تو ایک آدمی اسلام قبول ہی نہیں کر رہا ہے تب تو اس کو تو اور ڈبل قتل کریں گے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں. اگر کوئی حکومت مسلمان مسلم حکومت سے اگر معاہدہ کرتی ہے، پوری گورنمنٹ کا ڈیل ہے مسلمانوں سے، یا کسی شخص سے یا کسی قوم سے یا کسی فیملی سے مسلم حکومت کا معاہدہ ہو، ٹریٹی ہو، ان کے ساتھ پیکٹ ہو کچھ کہ ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، ہم تمہارے سے جنگ نہیں کریں گے، ہمارا تم سے تعلق رہے گا، تم تمہارے دین پر، ہم ہمارے دین پر، اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کی جان، اگرچہ وہ اسلام کو نہیں مانتا ہے، شرک اور نہ جانے کتنی خرافات اس کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی اس کا قتل نہیں کر سکتے. یہ بھی اسلام میں ہے. آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل معاہدا، معاہد جس سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے، تو جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد اور ذمی میں فرق ہے. ذمی کون ہوتا ہے؟ جو اسلامی حکومت میں رہے اور اسلام قبول نہ کرے، اور وہ جزیہ دے، اپنی حفاظت کے لیے ایکسپنسز دے، گورنمنٹ ہر ایک سے ٹیکس لیتی ہے، پروٹیکشن دے یا نہ دے لیکن ٹیکس تو لیتی ہے. اسلامی حکومت میں بھی اگر غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو اپنی ضروریات کے اعتبار سے اور حفاظت کے لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں. اگر کوئی اسلامی حکومت میں رہتا اس کو کہتے ہیں ذمی. ذمی. اور اگر کوئی اسلامی حکومت میں نہیں ہے، باہر رہتا ہے، لیکن اس نے اسلامی حکام سے، اسلامک گورنمنٹ سے اس نے معاہدہ کیا ہے، چاہے وہ باہر ہو، اسلامی حکومت میں نہیں رہتا، وہ اپنے حساب سے جیتا ہے، لیکن معاہدہ اس کا ہے، چاہے پوری حکومت ہو یا کچھ افراد ہو، تو ایسی صورت میں ان کو قتل کرنا حرام ہے، ان کو قتل کرنا حرام ہے. اسی سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت میں اگر غیر مسلم ٹورسٹ آتے ہیں، یا کچھ حکومت کے مہمان آتے ہیں، یا غیر مسلم آتے ہیں دوسرے ملکوں کے، وہ اس حکومت سے معاہدہ کرتے ہیں، اب وہ حکومت ان کی ذمہ دار ہے، اور اگر ان کو کوئی قتل کرتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ میں کوئی ان کو اساسن کرتا ہے، یا ان کو پکڑ کے ہاں لے جاتا ہے کہیں پر، پکڑ کے رکھتا ہے ان کو بندک بنا کر، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اسلامی حکومت سے ان کا معاہدہ ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، ان کی جان بھی محترم ہے. کیوں؟ وہ ڈاکیومنٹ سائن کر کے آئے ہیں، لہذا گورنمنٹ، اسلامک گورنمنٹ ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، وہ مہمان ہے اسلامی حکومت میں، ان کی جان اور ان کا مال محترم ہے. لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان لوگوں کو پکڑے، قید کرے، ان کو جو ہے قتل کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے کتنی بہتر تعویل اس کے ذہن میں، صحیح نہیں ہے. من قتل معاہدا، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، لم یرا رائحۃ الجنہ، اس آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے. جنت میں گیا نہیں ابھی، باہر سے اتنی خوشبو ہے جنت میں کہ 40 سال کے ڈسٹنس سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو 40 سال کا فاصلے پر بھی وہ نہیں آ پائے گا، جنت سے اتنا دور ہوگا, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی اس کو. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الجزیہ میں روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی جان اسلامی حکومت میں یا اسلامی حکومت کی نگاہ میں معاہد کی جان, یہ بھی محترم ہے, اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ وہ انسان ہے, اس کی جان ہے, اس نے معاہدہ کیا, اس کی کوئی جنگ نہیں مسلمانوں سے. معلوم ہی ہوا کہ اسلام ہر غیر مسلم کے قتل کی بات نہیں کرتا ہے. ہاں جو جنگ چھیڑے تو پھر تو ہر ملک مانتا ہے اس بات کو. بھائی کون سا ملک ہے جو یہ کہے کہ دوسرا ہم سے جنگ چھیڑے ہم کو ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے, پیار کرنا چاہیے, گلے ملنا چاہیے؟ کوئی ملک ہے؟ آپ دیکھیے پھر پودے کیوں بنائے, ہتھیار کیوں بنائے؟ کون سا ملک ہے جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ کائے کے لیے یہ ہتھیار؟ ان ہتھیار کا کیا کریں گے, کیا کریں گے اس کو, کچھ استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ استعمال کرنے کے لیے ہے, اس سے جانے جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ جائیں گی. تو پھر جب اسلام ہی صرف جو ہے لوگوں کی جان کا دشمن ہے تو آپ کے پاس ہتھیار کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. بولے نہیں, اگر غلط لوگ حملہ کیے, غلط لوگ ان کے ساتھ کوئی ظلم کیے کسی کنٹری کے اوپر, تو بچانے کے لیے پھر کریں گے کیا؟ لکڑی سے تھوڑی لڑیں گے. تو یہ تو آپ کو بھی تو سمجھتا ہے نا. تو آپ ٹیررسٹ ہوئے, آپ کے پاس دنیا کو ہتھیار سپلائی کون کر رہا ہے؟ کیوبا کون کر رہا ہے؟ کون سا ملک؟ انڈونیشیا. بڑے ملک ہیں امریکہ, جس کے پاس سب سے زیادہ اسمام ہتھیار ہیں, اصل اکانومی ان کی اس پہ ہے ہتھیار, اور ملکوں میں وہ ہتھیار دیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ داعش وغیرہ کے پیدا کرنے والے بھی یہ لوگ ہیں. اب وہ کتنا صحیح ہے وہ لوگ تحقیق کریں, لیکن خود ان لوگوں کا امریکہ والے بھائی پریزیڈنٹ کا بولنا ہے. آئس آئس کے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ امریکی ہیں. اور امریکی کون؟ چائے کی دکان والے نہیں, گورنمنٹ میں جو لوگ کام کرتے تھے, حکومت والے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. اب بتائیے اسی ملک والے, اسی ملک کے ذمہ داران جو ماضی میں رہ چکے ہیں ان کے بارے میں بول رہے ہیں آئس آئس کو پیدا کرنے والے یہ ہیں. اور آج آئس آئس کا نام لے کے سارے مسلمانوں کو بدنام کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ہی کی تو پیداوار ہے وہ. تو اگر وہ آپ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں, مسلمانوں کے وفادار کیسے ہیں؟ آپ ان کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو غلط کیسا بول سکتے ہیں؟ لہذا یہ ساری سیاست ہے, اور اس کی زد میں اسلام کو لانا غلط بات ہے. جیسے ہر ملک کی اپنی فوج ہوتی ہے, اگر اسلامی حکومت کہیں ہو اس کی اپنی فوج ہوگی, ہاں, لیکن وہ کسی کے خلاف ظلم نہیں کر سکتے ہیں. کسی کے خلاف ظلم کرنا ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا, مسلمانوں کے لیے بھی ظلم حرام ہے. اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ جو کسی معاہد کا قتل کرے اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی, اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے کے بگاڑ کو بیان کیا جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ ابتدا ہو یا انتہا ہو, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانے محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لوگوں پر یقیناً ایک دور ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا, لا يدري القاتل في اي شيء قتل, مار ڈالنے والے کو, قتل کرنے والے کو, مرڈر کرنے والے کو, کلنگز کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے, اور ولا يدري المقتول في اي شيء قتل, اور مرنے والے کو, قتل ہونے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کس لیے مارا جا رہا ہے. اور آج دنیا میں آپ دیکھیے مختلف ملکوں میں بے جا جنگیں چھڑی ہوئی ہیں, اور فوج کی فوجیں جو ہیں عام لوگوں کو جو بےچارے نہ لڑنا جانتے ہیں نہ کسی جنگ سے ان کا کوئی مطلب ہے, وہ اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ میں, لوگوں کو کھڑا کر دیا, شوٹ کر دیا ان کو. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اب یہ کیوں قتل کر رہا ہے؟ اوپر سے آرڈر ہے, اس کو نہیں معلوم ان کو قتل کیوں کرنا ہے. بس آرڈر اوپر سے ہے مارنا ہے اس کو. اور وہ آدمی نہیں جانا بھائی مجھ کو کیا جرم کیا کیا میں نے, میں نے کیا غلط کیا, مجھ کو مار رہے ہو تم لوگ, بس اس کو مار ڈالا جا رہا ہے. آج کتنے ملکوں کا حال یہ ہے, چاہے جنگی حالات آپ دیکھیں ملکوں کے یا عام حالات آپ دیکھیں, آج جان کی قیمت گھٹ گئی ہے. ایک انسان کی زندگی اس کی حیات کا کوئی احترام آج نہیں ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا, جس سے معلوم ہوتا ہے بعد کے دور میں انسان کی زندگی کی وہ قیمت نہیں رہے گی جو واقعی اسلام نے بتلائی ہے. اور اسلام نے اس کو ڈیناؤنس کیا ہے, اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں بعد میں خوب قتل ہونا چاہیے اچھی بات ہے, نہیں, پسند نہیں کیا گیا اس کو کہ لوگوں کی جان بے قیمت ہو جائے گی, اچھا نہیں ہے. قتل کرنے والے کو معلوم نہیں کیوں قتل کر رہا, قتل ہونے والے کو معلوم نہیں کیوں قتل ہو رہا ہے. لہٰذا یہ اسلام میں یہ ہم کو حکم بتلایا گیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, یعنی بیسک حکم زندگی کے بارے میں یہ ہے قتل نہیں, ڈیفالٹ یہ ہے قتل نہیں کرنا. ہاں قتل کرنے کے لیے تمہارے پاس حق ہونا چاہیے, اور ہر آدمی کے پاس حق ہے نہیں, حق دے گا کون؟ اللہ. یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنے طور پر کچھ کہے کہ میں قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں, نہیں, قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر ہی یہ ہو سکتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہ اللہ کی تمہاری وصیت ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہ پانچواں حکم ہم نے دیکھا جو زندگی کے بارے میں ہے. اب آئیے حیات کا قانون دیکھنے کے بعد معاشی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں اور سماج کے کمزور افراد کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اللہ نے یتیم کے بارے میں بتلایا, یتیم کا مال ہڑپنا, یتیم کا مال کھا جانا یہ بھی حرام ہے. یتیم سماج میں کمزور فرد کی ایک مثال ہے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اس کی ماں ہو جائے بچپن میں, وہ یتیم ہے. اور یتیم اپنے فائدوں کو حاصل کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ بچہ ہے, اور اپنے لیے نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے. تو یتیم کمزور ہوتا ہے, وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو ضرر سے بچا نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتلایا کہ سماج ہمارا کیسا ہونا چاہیے, کمزور پر ظلم کر کے اس کی ملکیت کو چھین لینا ایسا سماج نہیں ہونا چاہیے. یتیم ایک سمبولک شخصیت ہے, اگرچہ یتیم فی نفسی مراد ہے یہاں پر, لیکن یتیم کے ذمن میں سماج کے وہ سارے کمزور طبقے آ جاتے ہیں جن کی مدافعت کرنے والا, جن کا حق لینے والا, مانگنے والا ان کے پاس کوئی نہیں, وہ اتنے کمزور ہیں کہ اپنا حق نہیں لے سکتے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ, إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ہاں قریب جاؤ تو ایسے طریقے سے جو بھلائی والا ہو, حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, اور یہ کب تک کے لیے ہے؟ یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے گا. یہاں پر کیا بتلایا گیا؟ نمبر ایک, اصل بات مال کے بارے میں ہے, یتیم کی پراپرٹی, یتیم کی ملکیت. اس کے بارے میں کہا کہ ولا تقربوا, قریب مت جاؤ. کس کے؟ یتیم کے مال کے. اس میں کسی قسم کا تصرف مت کرو, اس مال کو اپنے لیے استعمال مت کرو. الا باللتی ہی احسن, اگر اس مال کے قریب جاتے ہو یعنی اس میں مداخلت کرتے ہو تو وہ تصرف اور مداخلت بھی اس یتیم کے بینیفٹ کے لیے ہونا چاہیے. مثلا یتیم کا مال ہے, ماں باپ مر گئے, چچا کے پاس ابو ہے, اور ماں باپ پراپرٹی چھوڑ کے گئے, ایک ہی بچہ ہے اور کوئی ہے نہیں. اب وہ جو پراپرٹی بچے کی جو بھی حصہ اس کا ہے, اب چچا کھا گیا پورا اس کا, ماموں کھا گیا اس کا, فلاں کھا گیا اس کا جس کی سرپرستی میں وہ آیا, تو یہ جائز نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں کہ وہ مال ویسے کہ ویسا رکھا رہا اور جتنا کہ اتنا ہی رہا, یہ بھی نہیں, بلکہ وہ اس کے لیے جائز ہی ہے. دو صورتیں اس میں, ایک کہ وہ جو مال یتیم کی جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کو کسی اچھے بزنس میں لگا دیا اور اس کو بڑھایا اور بڑھا کر جب یتیم جوان ہوا تو 1 لاکھ کے 10 لاکھ بنا کے دی, بینک میں رکھ کے نہیں تجارت میں لگا کر. تو اس مال میں اس نے تصرف کیا اس یتیم کی اجازت کے بغیر, لیکن اس مال کو نفع کے ساتھ بڑھا کے اس کو دیا, تو یہ تصرف جائز ہے. نمبر 2, اگر یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یتیم پر خرچ بھی ہوگا, اس کا ایجوکیشن, اس کا کھانا پینا. اب اگر اس کی واجبی ضروریات جو ہیں, اگر اس کی پرورش کرنے والا اس کے مال میں سے لے کر ضرورت کے مطابق کچھ مال لیتا ہے جو اس پر وہ خرچ کر رہا ہے, تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے. تو سرے سے حرام بھی نہیں کیا, ورنہ کوئی یتیم کو پالن پوشن کرے گا ہی نہیں اس کا, کہ بھئی کون مصیبت لے, یہ بہت زیادہ دل والا ہے, پیسے والا ہے, وہی سوچے گا. ویسے بھی پیسے رہ کے سنبھالنا مشکل ہے. اگر کسی کو کہا جائے بھئی آپ کو مہینہ اتنی تنخواہ دیں گے یتیم کو سنبھالو, بولے کون سردرد مولے بھائی, ایک بچے کو سنبھالنا ایک بڑا کام ہے, اپنے بچے ہم کو نہیں سنبھالنے ہوتے, تمہارا کام سے سنبھالیں, یہ مشکل کام ہے. اور پھر کچھ ملنے والا نہ ہو تب تو اور بھی مشکل ہے. تو یتیم کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, ایک تو یہ کہ یتیم کا جو مال ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, تاکہ جب وہ واقعی اپنی عمر کو پہنچے, حتی یبلغ اشدہ, جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو اس کا مال ملے, اس کا مال ہے, وہ ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ جو اس کی پرورش کر رہا ہے, اس پر خرچ کر رہا ہے, اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے, اس کو بھی ایسا نہ کیا جائے کہ میں تو پھنس گیا, اس کے اوپر اتنا خرچ کر رہا ہوں کچھ ملنے والا نہیں, اور یہ اس کو پال پوس کے بڑا کروں گا, جب بڑا ہو جائے گا پوری جائیداد لے کے چلا جائے گا, مجھ کو تو پوچھے گا بھی نہیں, میرا کیا. اسلام دیکھیے, اسلام دونوں کا خیال رکھتا ہے کہ یتیم بھی اور یتیم کی پرورش کرنے والا بھی, اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اس کا بھی رکھنا چاہیے. تو یتیم کے مال میں تصرف سرے سے حرام ہے اپنے لیے, ہاں مگر واجبی ضرورت اگر کچھ ہے جو اس کے لیے تو نے قرض کیا ہے تو وہ لے سکتا ہے, اور ایسا اس میں دخل دے سکتا ہے, اس مال میں ایسا تصرف کر سکتا ہے جس سے یتیم کا فائدہ ہو. ہاں یہ بھی نہیں کہ میں نے لگایا آپ سب چلا گیا, میں کیا کروں, میری نیت اچھی تھی, نہیں آپ کو دینا پڑے گا, آپ نے اس سے پوچھ کے نہیں کیا, مال اس کا ہے, آپ کو کم سے کم اتنا مال تو اس کو دینا پڑے گا. آپ کی تجارت میں نقصان ہوا وہ آپ کا پرابلم ہے, آپ مانو گے اس کو؟ کوئی آدمی پیسہ دے کے کسی نوکر کے ہاتھ سے آپ کے پاس بھیجے اور نوکر کہے راستے میں گم گئے, لا تو رہا تھا میں آپ کو دینے والا تھا لیکن کھو گئے, تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ میں نہیں جانتا, مجھ کو میرا پیسہ دو, تمہاری نیت ثواب تم کو ملے گا, پیسہ کہاں ہے؟ تو ایک آدمی اچھی نیت سے اگر یتیم کے مال میں تصرف کرے لیکن وہ برباد ہو جائے تو اس کا کام ہے کہ اس کی بھرپائی کرے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں میری نیت اچھی تھی, میں نے لگایا ایک بزنس میں, میرا بھی فائدہ ہوگا تیرا بھی ہوگا, نہیں. تو یہ یتیم کے مال کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا مال اليتيم, یہاں پر قرب سے منع کیا گیا ہے, دور رہو, کیپ ڈسٹینس, نزدیک جاؤ گے اس میں واقع ہو جاؤ گے. یہ بھی جو ہے حدود کی حفاظت کے اعتبار سے کہ یتیم کے مال کے قریب ہی مت جاؤ, ہاں مگر ایسے طریقے سے جس میں خیر ہو, اپنی ذاتی واجبی خرچ کے اعتبار سے یا پھر یتیم کے لیے مال بڑھانے کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے, اس کے سرپرست کو اس کی اجازت دی گئی ہے. کب تک کے لیے؟ حتی یبلغ اشدہ, کہ وہ پختہ عمر کو پہنچ گیا, اب ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ اب وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتا ہے. لیکن تم مال اس کو دے رہی ہے, اپنا اس کا مال ہے اس کو نہیں دے رہے. تو بعض اوقات انسان کسی چیز کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے, اس کو سنبھالو, اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ لیتے وقت تو لے لیتا ہے لیکن دیتے وقت دیتا نہیں, دینے کے وقت میں نہیں دیتا ہے. تو جب وقت صحیح آ جائے وہ یتیم سمجھدار ہو جائے, اب بالغ ہو گیا, اب بچہ نہیں رہا, اور اتنی عمر اس کی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھلے برے کی تمیز جانتا ہے, اور اگر اس کے حوالے مال کیا جائے تو برباد نہیں کرے گا, تو اس کو دے سکتے ہیں, اس کو دے دینا چاہیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں کہا کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کرو, جب وقت آ جائے اس کا حوالہ. اس سے معلوم ہوتا ہے امانتوں کی ادائیگی بھی دین میں ضروری ہے. اس میں امانت کی حفاظت ہے کہ مسلم معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں لوگ امانتوں کی حفاظت کریں, مسلم معاشرہ ایسا ہو جس میں کمزور کا مال آدمی ہڑپے نہیں, بلکہ کمزور وہ ہے, میں اگر کھا جاؤں تو یہ کیا بگاڑے گا میرا, لیکن نہیں, میرا معاملہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. یہ کمزور ہے لیکن اللہ کمزور نہیں ہے, یہ مجھ کو پکڑ نہیں سکتا ہے, یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے, لیکن اگر میں نے اس کے مال کو بگاڑا اللہ ایسا میرا بگاڑ سکتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا. جب تک کہ اللہ کا ڈر نہ ہو ایک انسان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ یتیم کا مال اس کے قریب بھی مت جاؤ, ہاں مگر بھلے طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے, اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل اعتبار آدمی کی جوانی کا ہے, بالغ ہونے کے بعد آدمی مال میں تصرف کرنے کا حقدار بنتا ہے. اگر بچپن میں دے دیا جائے یتیم کو مال, پورے کھلونے اور چاکلیٹ اور آئس کریم اور کیک خرید کے ختم کر دے گا پورا پیسہ, اور بعد میں جوان ہونے کے بعد اور بعد میں سوچے گا, کس کو کہے گا, تم کو عقل نہیں تھی, میں تو بچہ تھا, سارے اتنے سارے کھلونے لا کے ایسے کھیلتے بیٹھوں, پورا گھر بھر کے کھلونے, کتنے لاکھ ہے, 20 لاکھ, 20 لاکھ کے پورے کھلونے چاہیے چچا, اچھی بات ہے بیٹا لے, اس کی عقل پختہ نہیں ہے, لہذا وہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. کبھی کبھی روکنا بھی فائدے کے لیے ہوتا ہے, اور یہ ہر آدمی جانتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے, کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے, شاید ہی کوئی ایسا عقل مند ہو جو اپنی پوری تنخواہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیتا ہو. بیٹا جو تم بولو گے وہ ہے کوئی نہیں, کیوں؟ ان کی عقل پختہ نہیں ہے, یہ زندگی کے مسائل اور زندگی کی ذمہ داریاں یہ نہیں جانتے ہیں, لہذا اسلام نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے. اب یہاں تھوڑی دیر رک کے آپ سوچیں کہ یہاں اگر کوئی آدمی کہے اس کا حق ہے, اس کا پیسہ اس کو دینا چاہیے, گورنمنٹ کیا کہے گی, جج کیا کہے گا, نہیں اس کو نہیں دینا چاہیے, اس کا جو گارڈین ہے وہ اس کے بھلے کے اعتبار سے اس پر خرچ کرے گا, اس کے حوالے ابھی نہیں کر سکتے, کیوں؟ اس کی عقل ابھی پختہ نہیں ہے. یہاں آپ انسانی حقوق کی بات نہیں کر سکتے, یہاں آزادی کی بات نہیں کر سکتے. نہیں نہیں آزاد ہے وہ, اس کا پیسہ ہے, ہیومن رائٹس کر سکتے آپ نہیں, یہاں اس کا فائدہ دیکھنا پڑے گا, وہ مانگے تو بھی نہیں دیں گے, اس بچہ مانگے تو بھی نہیں دیں گے, اب کا گئی آزادی. لہذا اسلام میں عورتوں کے بارے میں اعتراض کرنا, اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ بچوں کو دو, آپ کو یہ نہ کہے کہ عورتیں بچے برابر ہیں, اسلام میں مردوں کو بھی کچھ چیزوں کی آزادی نہیں ہے, اپنے حاکم کے مقابلے میں مردوں کو بھی نہیں ہے, کچھ چیزوں میں آدمی کو بھی اجازت نہیں, تو نہیں کر سکتا ہے. تو ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کا ماتحت ہے, بچے ماں باپ کے ماتحت ہے, بیوی شوہر کے ماتحت ہے, شوہر سماج کے ذمہ دار جو حاکم ہے وہ اولو الامر منکم ان کے تابع ہیں. اگر حاکم بول دے پیڑ نہیں کاٹنا, بولے آپ نے, آپ کا پیڑ تھوڑی اللہ کا ہے, وہ پیڑ کس نے اگایا, اللہ نے, ہم کاٹیں گے, نہیں کاٹ سکتے. گورنمنٹ بول دے ہرن قتل نہیں کر سکتے, ہرن کا شکار منع, بولے کہ جنگل تمہارا تھوڑی ہے, جنگل ہے ہم شکار کر سکتے, پہلے نواب لوگ نہیں کرتے تھے, راجا لوگ نہیں کرتے تھے, گورنمنٹ بولے کہ راجا ادھر آتا, اس کو اندر لے گئے, نہیں کر سکتے. اگر حاکم طے کر دے تو اس کو ماننا پڑتا ہے, اب یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی ہے, تو ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی سرپرست اور ذمہ دار ہوتا ہے جس کو ماننا پڑتا ہے. یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری آزادی استعمال کریں, نہیں, پابندیاں زندگی کا لازمی حصہ ہے. لہذا اولاد کے لیے پابندیاں ہیں, ان کی حدود ہیں آزادی کی، عورت کے لیے حد ہے آزادی کی، مردوں کے لیے حد ہے آزادی کی، سماج کے سارے افراد ہیں، ہر ایک کے لیے حاکم کی بھی اپنی آزادی ہے، ایک عالم کی بھی اپنی آزادی ہے اور عالم اور حاکم کی اپنی پابندیاں بھی ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اصل اسلام پابندی کا نام ہے، اور سماج سے اگر آپ پابندی نکال لیں اور الٹیمیٹ آزادی اگر سماج کو دے دیں تو خیر کی بجائے فساد وجود میں آئے گا۔ تو یہاں پر اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ مال کا اختیار نابالغ کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ جو سمجھدار ہیں ان کے ہاتھ میں مال کا اختیار رکھا گیا، ہاں ان کو یہ کہا گیا کہ تم اس میں بھلے طور پر تصرف کرو اور جب یہ بالغ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، تب ان کو ان کا مال دو، یہ ان کی بھلائی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی خیر اس کے اندر ہے، مال کی حفاظت بھی ہے اور سنبھالنے والے کی رعایت بھی ہے، اور پھر وقت آنے پر اس کو اس کا مال لوٹانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم اس کے ساتھ قہر کا معاملہ مت کر، اس کے ساتھ جھڑکنے کا معاملہ مت کر، اس کے ساتھ جبر اور ظلم اور جور کا معاملہ مت کر۔ تو یتیم کے ساتھ میں اسلام میں بتلایا گیا کہ یتیم کے ساتھ سختی اور یتیم کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو قہر سے اس کا مال چھین لیا، قہر سے ظلمن اس کے ساتھ میں بدسلوکی کی، یتیم کے ساتھ میں اللہ نے اس کو منع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کمزوروں کی رعایت ہے، جس میں کمزوروں کی رعایت ہے، کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کو سماج سنبھالنا چاہیے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کمزور ہے، اس کا نگراں کوئی نہیں، اس کا مدافعت کرنے والا کوئی نہیں، سماج اس کی کمزوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھا ہے۔ انسانیت میں یہی ہوتا ہے، معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اگر کوئی کمزور ہے اس کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آدمی اپنے مفاد کے لیے سماج کے کمزوروں کو برباد کرتا ہے، کبھی معاشی اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے۔ اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ سماج کے کمزوروں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی، دیکھیے اب عورتوں کا آ رہا ہے، انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ، میں تمہیں دو کمزوروں کے حق کے بارے میں تنبیہ کر رہا ہوں۔ احرج علیکم، احرج علیکم مطلب میں تمہارے اس معاملے میں تنگی کر رہا ہوں، تم آزاد نہیں ہو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں خطرے سے۔ یہ بڑی تنگ گھاٹی، تنگ وادی ہے۔ انی احرج حق الضعیفین، دو کمزور طبقے ہیں سماج میں، میں ان دونوں کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ دو کون ہیں؟ الیتیم والمرأۃ، یتیم اور عورت۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ عورت کو سماج میں کمزور مانا گیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ واقعی جو حیثیت اسلام نے عورت کو دی، کمزور، انگلش میں بھی آپ دیکھیے اس کو کیا بولتے ہیں، ویک، ویک جینڈر، کہ وہ جو ہے کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت کی باکسنگ میچ نہیں ہوتی، مرد مرد، عورت عورت، وہ کمزور ہے۔ مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کچھ مردوں کے لیے خاص سیٹیں بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، عورت کے لیے، مرد کے لیے ایکسٹرا لیو نہیں ہے، لیکن پریگنسی لیو عورت کے لیے ہے، بیچاری کمزور ہے، کیسے سنبھالے گی بچے کو، عورت کمزور ہے۔ اسی لیے مرد کی طرف سے عورت پر زنا کے معاملات ہوتے ہیں، عورت کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ تو قوت جو ہے یہ مرد میں ہے، کمزوری عورت کے لیے ہے۔ اب جو کمزور سماج کے ہوتے ہیں، چاہے وہ یتیم ہو یا عورت ہو، چاہے عمر کی وجہ سے وہ کمزوری ہو یا پھر جسمانی حیثیت کی وجہ سے وہ کمزوری ہو، تو اب سماج میں جو طاقتور طبقہ ہے کمزوروں کا غلط فائدہ ہمیشہ سے اٹھا رہا ہے۔ جنگل لا نہیں ہونا چاہیے، جنگل کا قانون کہ طاقتور کمزور کو نگلے گا, چبائے گا, کھا جائے گا. یہ اسلام نے نہیں سکھایا, بلکہ اسلام میں کیا سکھلایا گیا ہے, طاقتور کمزور کی رعایت کرے گا, حفاظت کرے گا, اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اس کے حقوق فراہم کرے گا, بلکہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ سماج کے کمزور طبقات کا بھی حق ہوتا ہے. کسی کا کمزور ہونا اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا ہے. تو یہ کمزور اس کا کیا حق ہے, حق تو طاقتور کا ہے. مائٹ از رائٹ, سروائیول آف دا فٹسٹ, اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ طاقتور کے ساتھ ساتھ کمزور کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا طاقتور کو ہے, چاہے وہ کمزوری جسمانی ہو, معاشی ہو, چاہے وہ عقل کے اعتبار سے کمزوری ہو. کہ کوئی مجنون ہے, آپ اس کا مال کھا جائیں, بولے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے, تو عقل ہی نہیں, اس کو پیسے کی قدر ہی نہیں, میں کھا گیا, مجھ کو بہت قدر ہے, تھینک یو بھی بول دیا اس کو, آپ نہیں کر سکتے. وہ کمزور ہے عقل کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, صنف ناز جس کو کہتے ہیں, تو وہ کمزور ہے, لیکن اس کی کمزوری اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم کمزور اس کے اپنے حق سے حق دست بردار ہو جاؤ, نہیں, اس کا حق ہے. اسی لیے کہا انی احرج علیکم حق الضعیفین, دو کمزور طبقے سماج کے ہیں, ان کے حق کے بارے میں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, ڈرا رہا ہوں, دھیان دو ان کا, ان کے بارے میں لاپرواہی مت کرو. کون؟ الیتیم والمرأۃ, یتیم اور عورت, یعنی کہ یتیم اور بیوہ, بیوہ بھی ہے, عورت بیوہ بھی ہو سکتی ہے, متعلقہ بھی ہو سکتی ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے, وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے اور بیوی بھی ہو سکتی ہے, اس کے حق کی بھی رعایت ہے اور اس کے حق کی بھی رعایت ہے. یہ نہیں کہ کوئی بیوہ ہے اور اگر نکاح نہیں کر رہی ہے تو اس کے بارے میں شبہ کرنے لگے لوگ, اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے لوگ. کوئی بیوہ ہے اگر اپنے یعنی نکاح کرنا چاہتی ہے تو لوگ سماج اس کو بولیں کہ دیکھو بچوں کو چھوڑ کے نکاح کر لیا اس نے, اب بچوں کا کیا ہوگا معلوم نہیں ہے, کیسے سنبھال پائے گی بچوں کو. تو ایک بیوہ سماج کی ہے یا ایک عورت سماج کی, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو, چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو, بیوی کی صورت میں ہو, بہن کی صورت میں ہو یا عام عورت, اسلام نے اس کو حق دیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے, اور اسلام نے عورت کو جو محدودیت دی ہے وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے. تو یہ مت کر. تو آپ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں, آپ کا ایک بیٹا بڑا مضبوط ہے اور ایک بیٹا ہمیشہ بیمار رہتا ہے, اگر بوجھ اٹھانا ہو تو آپ کس کو کہیں گے, کمزور کو, بیمار کو؟ نہیں, آپ اس کو کہیں گے جو مضبوط ہے. اب وہ جو کمزور ہے اگر یہ سمجھے کہ میرا شرف نہیں ہے گھر کے اندر کچھ بھی, میری عزت ہی نہیں ہے, صوفہ اٹھا کے لانے مجھ کو نہیں بولے, کرسی اٹھانے مجھ کو نہیں بولے, فریج اٹھا کے لائے مجھ کو نہیں بولے, اے سی لانے مجھ کو نہیں بولے, سب اسی کو بولتے ہیں, تو ماں باپ بولیں گے بیٹا تو کمزور ہے, تو بیمار ہے, تیری رعایت کر کے ہم تجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال رہے ہیں, یہ طاقتور ہے اس کو ہم کام دے رہے ہیں, وہ باہر جا رہا, لا رہا, وہ تو بیٹھ پلنگ پہ بیٹھ کے رہے تو آرام سے, تو بیمار ہے. وہ کہتے کو قید کر دیا مجھ کو, مینٹیلٹی غلط. عورت جو ہے اس کو قید نہیں کیا گیا ہے, اس کی کمزوری کی وجہ سے معاش کی بھاگ دوڑ اس پر نہیں ڈالی گئی, جنگل میں مت جاتے تو گھر پہ بیٹھی رہے, وہ کرنا بھی بوتھی کن, تو گھر پہ بیٹھ, شوہر تیرا اگر گھر میں شادی سے پہلے ماں باپ باپ ہے تیرا, بھائی ہے تیرا, وہ جا کے لائے گا اور تیری ضرورتیں پوری کرے گا, تجھ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کمزور ہے, تیری عزت کا خطرہ ہے, تیری کمزوری کا مسئلہ ہے, تو مت جا, تو بیٹھ گھر پہ, یہ کرے گا. اب اس کو الٹا اگر سمجھا جائے تو ہر چیز کو الٹے سمجھ سکتے, بچے بھی بولیں گے, بچوں کو بولے اسکول کو جاؤ, ہم لوگ کمانے جاتے, بچے نہیں, ہم بھی کمانے کو آنا چاہتے, گورنمنٹ نے اس پہ قانون لاگو کر دیا کہ بچے پڑھیں گے کما نہیں سکتے, اب بچے بولے ہم کو کمانے کا حق ہی چھین لیا ہمارے سے, میں چاہتا تھا ہوٹل میں کام کروں لیکن دیکھو گورنمنٹ نے قانون بنا دیا. اب اس کو اس نگاہ سے وہ دیکھے اس کو ظلم دکھائی دے گا. بھائی آپ کا دیکھنے کا زاویہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے ایک بچہ بولے میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتا بھائی, میں چھوٹا بچہ ہوں, ٹھیک ہے میں 5-8 سال کا ہوں, 10 سال کا ہوں, میں ہوٹل میں کام کرنا چاہتا ہوں, کیوں نہیں؟ اب آپ یہ کہیں گے اس کی آزادی چھینی؟ نہیں, گورنمنٹ نے قانون بنایا یہ بچے کام کرنے والے ناٹ الاؤڈ. کیوں؟ اب کہاں گئی آزادی؟ ان کے بھلے کے لیے, ان کے بھلے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایجوکیشن حاصل کریں گے, آگے بڑھیں گے, زندگی میں کام آئے گا. اب یہ زبردستی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ زبردستی کیا ہے؟ ان کے بھلے کے لیے. یہ کیسے سمجھ میں آتا اور اسلام کا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے اسلام کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اندر کھوٹ ہوتی ہے, اندر کھوٹ ہوتی ہے. آدمی اگر سمجھنے کی کوشش کرے, انالوجی اگر اس کے پاس ہو, وہ دونوں کو متوازی رکھ کے اگر سوچے, ایزیلی سمجھ میں آئے گا. کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے, لیکن اسلام کے بارے میں پہلے سے دل کے اندر ایک کھوٹ ہوتی ہے, پہلے سے ایک الرجی ہوتی ہے, پہلے سے ایک ناپسندیدگی ہوتی ہے, آدمی اس میں پھنس جاتا ہے. پہلے سے ایک اعتراض ذہن میں اس کا ناسور ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اعتراض کرتا ہے. لہذا اسلام نے بتلایا کہ عورت اور یتیم سماج کے کمزور طبقات ہیں, ان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں اسلام نے کچھ قوانین دیے ہیں. اور مردوں سے کہا گیا ہے یاد رکھو تم کو خبردار کیا جا رہا ہے ان کے حق کے بارے میں, ان کا حق ضائع مت کرو. مطلب عورت اور یتیم ان کا حق مردوں کے اوپر ہے. اب مرد بولیں گے زبردستی کیوں بھائی, وہ اپنا دیکھیں ہم اپنا دیکھیں گے؟ نہیں, تمہارے اوپر حق ہے ان کا, اللہ نے نافذ کیا اس کے اوپر. یعنی شکایت تو مردوں کو کرنا سیکھے, ہمارے اوپر کائے کو بھائی, کھاتی پیتی خود ہے, میں کیوں کماؤں؟ وہ اپنا کمایا میں اپنا کماتا ہوں, ایسا ہونا چاہیے نا. لیکن اسلام نے کیا کیا؟ نہیں, تو کمائے گا اس کو کھلائے گا, چاہے تیرے سے زیادہ وہ کھائے. زیادہ بھی اگر کھاتی ہے وہ بول سکتا ہے کماتا میں اور زیادہ وہ کھاتی ہے, کچھ مجھ کو اس میں سے کنسیشن چاہیے, اس کا پیمنٹ چاہیے مجھ کو کچھ. اسلام نے سرے سے عورت کے اوپر گھر کے معاشی خرچے نہیں ڈالے. اور یتیم کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ یتیم کا خیال رکھو. تو ایک اور آیت اللہ نے بتلائی, اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جو بدلے کے دن قیامت کا دن اس کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ انسان جو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے یہ وہی ہے جو قیامت کے دن اعمال کے بدلے کو بھلائے ہوئے ہیں یا پھر اس کو انکار کرتا ہے. جو آدمی قیامت کے دن کو جانتا ہے, اس پر یقین رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ آج اگر میں کمزور کی کمزوری کی وجہ سے اس پر ظلم کروں, بدسلوکی اس سے کروں, کل کو ایک دن آنے والا ہے جب میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا, میرے سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے, اور اس وقت والامر یومئذ للہ, اس دن سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا, اس دن اللہ چاہے گا مجھ کو سزا دے سکتا ہے. آج میں اس کو دبا دوں, آج میں اس پر ظلم کروں اس لیے کہ یہ کمزور ہے, آج اس کی کمزوری کی وجہ سے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں, اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں, کل کو میں اللہ کے آگے جانے والا ہوں, اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, اس دن میرا کوئی کون بچاؤ کرے گا؟ جو آدمی آخرت کو مانتا ہے, اس کا استحضار ہے, وہ کبھی کمزور پر ظلم نہیں کرے گا. کمزور پر ظلم کرنا یا تو آخرت کے بھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے, ایمان کی کمزوری, یا پھر سرے سے آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ان لوگوں کو جو یتیم کے ساتھ بدسلوکی کریں. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ناپ تول میں کمی کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے, اور ساتھ وہ حکم اس باب میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اقول ھذا و استغفر اللہ لی ولکم.